الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم سعادتیں عطا فرمائیں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, لہذا ربیع الاول کی مناسبت سے پچھلی مرتبہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے سمجھی تھیں. انشاءاللہ آج سورۃ صف کی آیات 8, 9 اور 10 کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد سمجھیں گے انشاءاللہ. خاص طور پر آیت نمبر 9 مرکزی آیت ہے, انشاءاللہ اس پر فوکس کریں گے. سب سے پہلے آیت کریمہ یا موضوع جو آج بیان کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھ لیجیے. دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. انبیاء و رسل کے ذیل میں قرآن حکیم تقریباً 28 پیغمبروں کا نام لے کر تذکرہ کرتا ہے قرآن حکیم میں. سارے کے سارے ہی جلیل القدر ہیں, سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم تک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 125,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے. سبھی نے ہدایت عطا فرمائی, ہدایت اللہ کی طرف سے ہادی تھے. لکل قوم ہاد, ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی ہادی ہر زمانے میں بھیجا گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ذرا مختلف ہے. آپ صرف نبی اور رسول ہی نہیں, آخری نبی اور آخری رسول بھی ہیں. لہذا یہ جو امت ہے یہ آخری امت ہے. اس بات کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا, تو آپ کے بعد اب قیامت ہے. لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے گئے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر. یہاں انسانیت کو ذرا فوکس کیجئے گا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتا ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رب العالمین نے جو تمام جہانوں کا رب ہے, نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس رحمت للعالمین کا لازمی جز لازمی پارٹ یہ ہے کہ یہ رحمت والا دین تمام انسانیت تک پہنچنا چاہیے. ایک شخص نے پانی دیکھا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں پانی کی پراپرٹیز کیا ہیں, پیاس کبھی بھی نہیں بجھے گی اس کی. ایسے ہی دین اسلام رحمت والا دین اگر انسانیت تک پہنچے ہی نہ, اس کی صحیح تعلیمات اگر پہنچے نہ اور وہ کیسے قبول کریں گے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو یہ اس بات کا لازمی نتیجہ ہے, لازمی اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تمام انسانوں تک یہ رحمت والا دین پہنچنا چاہیے. پھر ان میں سے جو لوگ انکار کر دیں, قبول نہ کریں, وہ کافر ہیں. لیکن جن تک اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں, دین اسلام پہنچا ہی نہیں, ظاہر بات ہے وہ غیر مسلم تو ہو سکتے ہیں, نان مسلم ان کو کہا جا سکتا ہے. کافر کا لفظ ذرا سخت ہے, کافر نہیں کہا جا سکتا. کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. تو ایک شخص تک بات پہنچی نہیں تو اس نے انکار ہی نہیں کیا. تو بہرحال پہلا نقطہ جو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں. اسی طرح یہی موضوع سورہ سبا میں بھی آتا ہے, وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا. ان دونوں آیات کو ملائیں تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ رحمت والا دین انشاءاللہ اب پوری انسانیت تک پہنچے گا بھی, اور اللہ نے چاہا تو نظام کی حیثیت میں یہ غالب بھی ہوگا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے آیت کریمہ جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, آیت نمبر 9 سورۃ صف. سورۃ صف اس اعتبار سے بہت اہم سورت ہے قرآن حکیم کی, یہ مسبحات میں سے ہے. مسبحات قرآن حکیم کی ان سورتوں کو کہتے ہیں جس کے شروع میں سبحا یا یسبحو کا صیغہ آتا ہے. پانچ سورتیں ایسی ہیں قرآن حکیم کی جو مسبحات کہلاتی ہیں. ان میں ام المسبحات تو سورۃ الحدید ہے, لیکن امت مسلمہ کے خطاب کے ذیل میں خاص طور پر سورۃ صف بھی بہت اہم سورت ہے قرآن حکیم کی, اور اس کی آیت نمبر 9 مرکزی آیت ہے. ابتدائی 8 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کا تذکرہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی آیا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ آیا, اور ان کی سازشوں کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جیسے سازشیں کرتے ہیں ایسے ہی موسیٰ اور عیسیٰ کے خلاف بھی یہ کام کرتے رہے. پس منظر میں یہود و نصارہ ہیں, ان سے خطاب ہے. لہذا آیت نمبر 8 میں پہلے پڑھوں گا, پھر انشاءاللہ آیت نمبر 9 پر آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یریدون, وہ یہ چاہتے ہیں. اب وہ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ پس منظر میں یہود و نصارہ کا تذکرہ چل رہا ہے, لہذا اس سے علماء نے تفاسیر میں یہود و نصارہ ہی مراد لی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کے نور سے مراد دین اسلام ہے, اور منہ کی پھونکوں سے بجھانے سے مراد سازشیں ہیں جو یہود اور عیسائی خاص طور پر نبی کریم یا دین اسلام کے خلاف کرتے رہے. تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون. ایک کیٹیگوریکل ڈیسیجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ گیا, اٹل فیصلہ. اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کے رہے گا. واللہ متم نوره, اللہ تعالیٰ اتمام فرمانے والا ہے, مکمل فرمانے والا ہے اپنے نور کو. ولو کرہ الکافرون, اور کافروں کو, انکار کرنے والوں کو, نہ ماننے والوں کو, چاہے یہ دین کا غلبہ کتنا ہی ناگوار گزرے, ناخوشگوار ہو, یہ دین کا غلبہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آیت نمبر 9 ہے سورہ صف کی, جو میں نے عرض کیا مرکزی آیت. بڑا پیارا شعر ذہن میں آ رہا ہے, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس چراغ کی روشنی تو گریجولی بڑھ رہی ہے نا, گریجولی. غار حرا سے تشریف لائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, پہلے صرف چار جانصار تھے آپ کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، چھوٹی سی جماعت۔ لیکن آج مسلمانوں کی تعداد دیکھیے، نظام زندگی کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، الحمدللہ اسلام از اے کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف مانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نور، یہ چراغ، روشنی کا چراغ انشاءاللہ پوری دنیا کے تمام گھروں میں پہنچ کے رہے گا۔ ماننے والے مان لیں گے، اس سے استفادہ کر لیں گے، انکار کرنے والے اس محرومی میں رہیں گے کہ انکار کر دیں گے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن بشارت دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پہلے آیت کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا چیز لے کر آئے نبی کریم؟ بالہدیٰ، الہدیٰ کے ساتھ، الہدیٰ قرآن حکیم کو کہا گیا، دی گائیڈنس کے ساتھ، کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو گائیڈنس ہے قرآن حکیم، اس کو الہدیٰ کہا گیا۔ لہذا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ یعنی قرآن حکیم کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور حق کا دین دے کر، دین اسلام دے کر بھیجا۔ دو عظیم نعمتیں لے کر آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن حکیم اللہ کا کلام، اور شریعت اسلامی، شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی تعلیمات پر مبنی۔ اور یہ بھیجا کیوں ہے؟ لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے، اس کو غالب فرمائے پورے کے پورے دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ ولو کرہ المشرکون، اور دین کا یہ غلبہ چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن حکیم کی تعلیمات دے کر اور دین اسلام دے کر اسی لیے بھیجا تاکہ وہ اس کو غالب فرما سکیں۔ اب دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک دین کے اس غلبے کی جد و جہد میں ہمیں بھی اپنی کچھ صلاحیتیں، کچھ محنتیں، کچھ پیسہ، کچھ وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اٹل حقیقت ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر رحمت للعالمین ہے تو یہ دین، رحمت والا دین، پوری دنیا پر پھیل کے رہے گا، اس پر پوری دنیا انشاءاللہ روشن ہو کے رہے گی۔ یہاں جو فرمایا کہ بھیجا ہی اس لیے، تو اب آئیے ذرا جائزہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر 23 سالہ زندگی میں، جو نبوی زندگی ہے، اس میں دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کیا کام کیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر دین کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تو بالکل اسی منج پر ہوگا، اسی میتھڈ پر ہوگا، اسی طریقے کار پر ہوگا کہ جو نبی کریم کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کسی اور طریقے سے، یورپ سے آیا ہوا کوئی طریقہ، کوئی اپنی طرف سے بنائے ہوئے کوئی طریقے نہیں ہو سکتے، کیونکہ دین کا غلبہ ہوگا اور ہوگا اسوہ حسنہ کے نتیجے میں انشاءاللہ۔ دین کا وہی طریقہ جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اڈاپٹ کیا دعوت و تبلیغ کا، وہی کرنا ہوگا۔ بڑی پیاری آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ تو بہترین اسوہ نماز پڑھنے کا طریقہ کس سے سیکھا ہم نے؟ آج پوری دنیا میں نماز پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، مساجد ہیں، 5 وقت کی نماز پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ قرآن بتاتا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرو، کتنی قائم کرو، کب قائم کرو، یہ ساری تفصیلات ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ملتی ہیں۔ تو جب اقیم الصلاۃ کا تذکرہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رہنے تھے، قرآن کا حکم ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورا میں اللہ پاک فرماتا ہے دین قائم کرو اور دین کو قائم کرنے میں اختلاف نہ کرو۔ تو نماز قائم کرنے کا طریقہ تو ہم اللہ کے نبی سے لیں علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے حضور نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتا ہوا۔ تو نماز کا پورا طریقہ تقریباً 99.99 جو طریقہ ہے نماز کا، وہ اس میں امت میں اتفاق ہے الحمدللہ۔ صرف اس کی دلیل ایک کے طور پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں، پوری دنیا کا مسلمان، امت مسلمہ، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور پڑھتا ہے یا نہیں؟ کہاں پڑھتا ہے؟ بیت اللہ شریف میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان, ہر اسکول آف تھاٹ کے, مسلک کے, مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں اتفاق ہے, تمام فرائض میں کم از کم اتفاق ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, اور الحمدللہ رکعتوں کی تعداد بھی سیم ہے. تو اس بات کا اتفاق ہو گیا کہ اقیم الصلاۃ اگر ہم نے پڑھنا ہے, نماز قائم کرو تو اللہ کے نبی کے اس طریقے پر علیہ الصلاۃ والسلام. اب اگر دین قائم کرنا ہے تو کیا کریں؟ اقیم الدین کا قرآن میں حکم ہے نا, اقیم الدین, نماز قائم کرو, وہ بھی قرآن کا حکم تھا. اقیم الصلاۃ, اقیم الدین, دین قائم. تو دین کیسے قائم کرو؟ دین کو قائم کرنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ وہیں سے ملے گا, نبی کریم سے علیہ الصلاۃ والسلام. لہذا مختصر وقت میں آج ہم جائزہ لیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کا غلبہ کس طرح فرمایا, کیونکہ ہمیں بھی بالکل اسی طریقے پر قائم کرنا ہوگا. اس حوالے سے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لہذا دین کے غلبے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے, ایک نظام ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نظام ٹھیک نہیں ہے, تو اس نظام کے خلاف کوئی نہ کوئی نظریہ, کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی, کوئی نہ کوئی تھاٹ آپ کو دینا پڑے گی. آپ سمجھ رہے ہیں نظام ٹھیک نہیں ہے تو آپ کر دیجئے صحیح, آپ کوئی نظریہ دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نظام کی بات کی, کیونکہ نظام وہاں پر مشرکانہ تھا. عقیدے میں 360 بت, 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے خانہ کعبہ, تو بدترین شرک وہاں ہو رہا تھا. عقیدے کے اعتبار سے اللہ کی ذات اور صفات میں شرک اور خانہ کعبہ میں. لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نظریہ دیا؟ ابھی سوالات میں خاص طور پر کرتا ہوں تاکہ سوچیں, غور کریں. کوئی نظریہ بھی دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ ہے نظریہ توحید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تم فلاح پا جاؤ گے. یہ ایسا زبردست نظریہ ہے, نظریہ توحید, یہ انقلابی نظریہ کہا جا سکتا ہے. بلکہ ایک اور حدیث سے حضور نے فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا. تو گویا زبان سے اقرار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا یہ ضروری ہے, لیکن اللہ کو الہ مان کر, رب مان کر لازمی تقاضا کیا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ زمین, یہ پوری کائنات اللہ کی ہے نا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی اللہ کا ہے. تو اس زمین پر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ ان الحکم الا للہ, حکم دینے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, حاکم اللہ ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ایک وہی باقی بتانے حاضری. حکمرانی کا, حکم دینے کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ فرعون نے دعویٰ کیا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں. یہ ہے سیاسی شرک, بدترین شرک. کوئی شخص, انسٹیٹیوشن, کوئی ادارہ یہ دعویٰ کریں کہ رب میں ہوں, خدا میں ہوں, مجھے مانو گے تو میں تمہیں رزق دوں گا, یہی کچھ فرعون نے کہا تھا. یہ بدترین شرک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی پیغمبر آئے, ان سب کی دعوت کا خلاصہ, یا ایھا الناس, بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے, پہلے انبیاء کرام آتے تھے وہ کہتے تھے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تمام انبیاء کرام کی دعوت, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے, لہذا آپ نے یا قوم نہیں کہا, آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں یہ بات آتی ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں, بنین و انسان سے خطاب کیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام, اے انسانوں, عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا, اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم بچ سکو. تو پہلا کام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور ہمیں بھی کرنا ہے، لوگوں کے نظریات کو درست کرنا، عقیدے کو درست کرنا ہے، تھاٹس کو درست کرنا. کمپیوٹر اگر آپ جانتے ہیں تو سمجھ رہے ہوں گے، کمپیوٹر اگر آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے تو کیا چیز اپ ڈیٹ کی جاتی ہے؟ اب تو پورے کمپیوٹر ہی چینج ہو رہے ہیں، لیکن سافٹ ویئر چینج کیا جاتا ہے. سافٹ ویئر اگر پرانا ہے تو نئے اپلیکیشن جتنے بھی ہیں وہ اس پر چل ہی نہیں سکیں گے. تو انسان کا سافٹ ویئر ہے یہ، عقیدہ، ڈاگما، تھاٹس، خیالات، نظریات، جو آج مادہ پرستی کی وجہ سے سب سے زیادہ پرورٹڈ ہیں، مس شدہ ہیں. یہ مادہ پرستی کیا ہے اس پر ذرا غور کر لیجئے، توحید کے بالکل اگینسٹ. اللہ کے بجائے، رب کائنات کے بجائے ساری کی ساری توجہات کائنات پر ہے. توجہات کا مرکز، غور و فکر کا مرکز رب کے بجائے، نگاہ رب کے بجائے کائنات پر ہے. اسی طرح ہمارے وجود میں روحانی وجود کے بجائے، روحانیت کے بجائے، ساری ریسرچ، سائنٹیفک ریسرچ جسم پر ہے. چاہے وہ مائکروسکوپک ہو، میکروسکوپک، جتنی بھی ریسرچ ہے جسمانی مادے پر ساری کا سارا فوکس. اور آخرت کی زندگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آخرت کی زندگی تو ذہنوں سے نکل ہی گئی اکثر و بیشتر. ساری محنت دنیا کی زندگی، دنیا ہے دل والوں کی، کھالے پیلے جیلے، یہ ہے نظریات جو عام طور پر دیے جا رہے ہیں. تو تین کے مقابلے میں تین کو سمجھ لیجئے، رب کے مقابلے میں کائنات اگر متوجہ ہو جائے، مرکز بن جائے، تو یہی تو شرک ہے. سب سے پہلے نگاہ کس پہ جانا، اپنا بھی جائزہ لے لیں. بچہ بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ کون سا ڈاکٹر بتاؤ، بہترین ڈاکٹر، بہترین ہاسپٹل. جبکہ اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو سب سے پہلے توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ پیغمبر سب سے پہلے توجہ کس طرف کیا کرتے تھے؟ دو رکعت نفل پڑھو، تو اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ پاک اسباب بنائے گا. علاج کروانا سنت ہے، لیکن علاج میں ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے دعا کس سے مانگو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر اسباب بھی کرو. تو ہم بھی ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری سب سے پہلی توجہ مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں اللہ کی طرف ہوتی ہے. اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کس نظریے کی دعوت دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام؟ نظریہ توحید. اب اس کو ذرا ایک اور اینگل سے سمجھیے، اگر آپ کی دعوت انقلابی ہے تو لازماً رد عمل آئے گا، ریزسٹنس آئے گی، وہ نظام ریزسٹ کرے گا آپ کے خلاف. ریزسٹنس کے ڈفرنٹ لیول ہو سکتے ہیں، لیکن ریزسٹنس آئے گی. لہذا پیغمبر نے جب دعوت توحید دی تو نتیجہ نکلا، ریزسٹنس آئی نہیں آئی؟ قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے آپ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے. اللہ اکبر، الزامات کس پہ لگائے جا رہے ہیں؟ رحمت للعالمین پر، جن کو وہ خود صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچا آدمی، امین آدمی. سب سے پہلا الزام کیا لگا نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام؟ یہ ساری آیات قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. پہلا الزام لگا انک لمجنون، معاذ اللہ. بہت اچھے آدمی تھے، بہت دیندار، بہت سمجھدار، بہت اخلاق. غار حرا میں جاتے تھے نا، تنہائی میں بیٹھتے تھے، وہاں پر کوئی جن آ گیا. مجنون کسے کہتے ہیں؟ آسیب شدہ، مجنون، جس پر جن آ گیا ہو. یہ ہے پہلا رد عمل جو اس معاشرے سے ملا. پھر بعض نے کہا یہ ساحر ہیں، ساحر کے مطلب جادوگر. بعض نے کہا یہ شاعر ہیں، شاعری کرتے ہیں. اور بعض نے تو انتہا کر دی، بعض نے کہا یہ کذاب ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ ابتدائی ریئیکشن تھا، رد عمل تھا نبی کریم کی دعوت پر، کیونکہ آپ دعوت دے رہے تھے انقلابی. 360 بتوں پر جو نظام چل رہا تھا، مذہبی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اس کے خلاف دعوت دے رہے تھے. یہ بات ابو سفیان نے ریکارڈ پر موجود ہے، ابو سفیان نے کہی تھی ایک نوجوان صحابی سے. عمار بن یاسر جب پہنچ گئے دار الندوہ اور وہاں جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے سردار بیٹھے ہوئے، سرداران قریش، شدید غصہ آیا، ابو جہل مارنے کے لیے آیا. ابو سفیان نے بٹھایا اور کہا کیا کہتے ہو؟ یہ تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ عمار، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں تو یہ سارے بت یہاں سے ختم ہو جائیں گے. اور بتوں کے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ 360 بتوں پر جو نذرانے چڑھتے ہیں، یہ سال کے سال جو آتے ہیں، اور یہ سارا معاشی نظام ہمارا برباد ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال تسبیح پڑھنا ہو سکتا ہے ثواب کا باعث، تو لا الہ الا اللہ ایک انقلابی نظریہ ہے جو آج بھی پورے پورے بڑے بڑے ایوانوں میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ہمیں ڈکٹیشن دے رہے نہیں دے رہے؟ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ڈکٹیشن دے کر سود پر قرض دیتے ہیں یا ہمارے دوست ہیں؟ سود اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اعلان جنگ۔ آپ آج بات کر لیجئے، بھائی ہم اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم تم سے قرض تو لیں گے، سود نہیں لیں گے، سود نہیں دیں گے، کیا خیال ہے قرض ملے گا؟ سعودی عربیہ ہمیں قرض دے گا؟ ہمارا دوست ہے سعودی عربیہ، ہمیں اگر ڈالر دے رہا ہے تو وہ بھی سود پہ دیتا۔ آج آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیجئے، اللہ کو مان لیا معبود، محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول مان کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا اس کے معنی کیا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ شہادت گئیں الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسی کو فارسی میں بڑا خوبصورت کا اقبال نے، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کے مشکلات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں۔ تو بہرحال پہلا کام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، جو ہمیں بھی کرنا ہے، نظریہ توحید کی دعوت، اور نظریہ توحید کی دعوت دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی بنیاد پر۔ قرآن میں سینکڑوں آیاتیں مبارکہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروا رہی ہیں، توحید کا تعارف کروا رہی ہیں۔ اہم ترین موضوع قرآن حکیم کا توحید باری تعالیٰ اور شرک کا ابطال۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلا رد عمل جو آیا، اللہ کے نبی کو کیا فرمایا گیا، ہمارے لیے اس میں رہنمائی کیا ہے؟ اتنی شدید مخالفت ہو رہی ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے۔ آپ کو فرمایا گیا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْزُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے دور ہو جائیے، صبر کیجئے، جو کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے۔ سورہ مزمل کی آیات ہیں بالکل ابتدائی، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، وَاحْزُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے دور ہو جائیے۔ لیکن ایک اور بات لکھنے والوں نے لکھی ہے بڑی پیاری، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے بھی الزامات لگائے گئے اس کا جواب کہاں سے آیا؟ پیغمبر نے تو خود جواب نہیں دیا، آپ کو تو حکم تھا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ یہ ہے خوبصورتی ہمارے دین کی، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے صبر کیجئے، لیکن جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ چند آیات مجھے یاد ہیں تو سنا دیتا ہوں۔ پہلا الزام کیا لگایا گیا، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ، قرآن حکیم کہتا نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمت ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم۔ اہم ترین آیات سورہ قلم کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ بیان کر رہے ہیں۔ قسم ہے نون والقلم وما يسطرون، قلم کی قسم، جو کچھ یہ لکھتے ہیں، انسانیت نے جو کچھ لکھا وہ اس بات پر گواہ ہے، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ الزام وہاں سے آیا، جواب وہاں سے آ رہا، اور آپ کا حال تو یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ الزام لگانے والوں کو سوچنا چاہیے، اتنا بہترین اخلاق حسنہ والا مجنون ہو سکتا؟ پھر اسی طرح کہا گیا شاعر ہیں، جواب دیا گیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو کوئی شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور نہ شعر و شاعری آپ کے شایان نشان ہے، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ بہرحال جتنے جھوٹے الزامات لگائے گئے اس کا جواب اللہ کی طرف سے آیا۔ داعی کو جب دین کی دعوت دیتا ہے تو ریزسٹنس آئے گی، صبر کرنا پڑے گا، لہذا دعوت و تبلیغ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اندر تحمل پیشنس پیدا کریں، برداشت پیدا کریں. اور پیغمبر نے یہ برداشت کیا الحمدللہ ساری زندگی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، یہاں تک کہ پتھر مارے گئے. وہ واقعہ بھی سنائی دیتا ہوں، یاد آ گیا، جس میں اتھر کو پتھر مارے گئے، طائف کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اور اس طرح سنگ باری ہوئی ہے. آپ پوری روایت پڑھیں نا تو کانپ جائے بندہ. یقین کریں اللہ کے نبی سے اگر محبت ہے تو آنسو آ جائیں گے، کانپ جائے گا اللہ کا بندہ کہ کیسے رحمت للعالمین پر پتھرا ہوا تھا. ایک صحابی ساتھ ہیں صرف، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ان کو پتھر نہ مارو، یہ اللہ کے رسول ہیں، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. بڑی مشکل سے جان بچی، پوری روایت موجود ہے، الرعیق المکتوب میں بھی پڑھی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہے، ملک الجبال، اور فرشتہ آ کر درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو ہے پیس کے رکھ دوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے رب، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، انہم لا یعلمون، ہدایت دے انہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے اسوہ نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. تو دعوت کا کام تمام پیغمبروں کی سنت، لیکن اس کے لیے صبر و تحمل. 950 سال کی تبلیغ ہے. کس پیغمبر کا نام ذہن میں آیا؟ اور قرآن کی گواہی ہے، پھر قرآن میں ریفرنس موجود ہے. 950 ایئر لانگ پیریڈ آف پریچنگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن قرآن ہی بتاتا ہے کتنے لوگ ایمان لائے. ما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ. تھوڑے وہ کتنے؟ 70-72 رہے ہوں گے جو کشتی میں سوار کر دیے گئے. پوری قوم پر اللہ کا دعویٰ ہے. تو پہلا کام دعوت کا کام. لوگوں، اب دعوت کا کام کریں کیسے؟ 2-3 منٹ سن لیجیے. اخلاص نیت کے ساتھ کسی کو بھی دعوت دے رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ پاک میں کمزور آدمی ہوں، میری دعوت میں جان نہیں، میرے عمل میں جان نہیں، میں جو بات تیری بات اس تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کے دل میں بٹھا دے. بڑی پیاری دعا یاد آ گئی، اکثر میں پڑھتا بھی ہوں، آپ کو بھی یاد ہوگی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جا رہے ہیں. کہاں بھیجے جا رہے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى. آپ جائیے موسیٰ فرعون کی طرح، اس نے بڑی سرکشی کی ہوئی ہے. پیغمبر دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو دعوت و تبلیغ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت کانفیڈنس چاہیے، پیشنس چاہیے. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد، رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرا سینہ کھول دے، کانفیڈنس دے. ویسر لی امری، میرے اس معاملے کو، دین کی دعوت کو آسان کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی عقدہ کو کھول دے، فلوئنسی پیدا کر دے، بات میں روانی پیدا کر دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. پیغمبر اگر اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح اخلاص نیت کے ساتھ انسان کی ذہنی سطح کے مطابق دعوت دی جائے. سائیکالوجی اگر آپ نے پڑھی ہے تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. ایک انسان کی ذہنی سطح ہے، ہر انسان کی ہوتی ہے، چھوٹے بچے کی ہوتی ہے، 40 سال کی عمر کی ہوتی ہے، اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کے مسائل کو سمجھتے ہوئے دین کی دعوت دی جائے. عورتوں کو دعوت الگ طریقے سے دی جائے گی، مردوں کو الگ طریقے سے دی جائے گی، نوجوانوں کو الگ طریقے سے دی جائے گی. میتھڈ الگ الگ ہو سکتا ہے، مثالیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. تو انسان کی ذہنی سطح کے مطابق دین کی دعوت. پیغمبر جب سرداران قریش سے بات کرتے تھے، وہاں بات کرنے کا انداز بالکل مختلف. انٹلیکچوئل لوگوں سے بات کرنی ہے، سمجھدار ذہین لوگوں سے بات کرنی ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 لیول بیان کیے قرآن حکیم میں، سورہ نحل میں. بلائیے اللہ کے رستے کی طرف، ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے، دانائی سے، وزڈم سے. یہ ذہین لوگ ہیں معاشرے کے، انٹلیکچوئل ان کو کہا جاتا ہے. ان کو اگر دعوت دینی ہے تو عام طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، ان کو ان کی ذہنی سطح کے مطابق دعوت دی جائے گی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین وعظ و نصیحت کے ذریعے عوام الناس کو جو دعوت دینی ہے اس میں فلسفے نہیں پڑھائے جائیں گے، بڑے بڑے کوشچن نہیں کیے جائیں گے، عوام الناس کو موعظۃ الحسنہ بہترین وعظ نصیحت، اور دین کے مخالفوں سے مخالفت کرنے والوں کو بھی دعوت دی جائے گی. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال کریں، جھگڑا کریں، آرگیومنٹ کریں ان سے، باللتی ہی احسن بہترین طریقے پر. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نظریہ توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ. آج ہم نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہی اللہ پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا یعنی قرآن حکیم کے ساتھ، وَدِينِ الْحَقِّ اور حق کا دین دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائے پورے نظام زندگی پر. میں نے عرض یہ کیا بشارتیں ہیں قرآن سے حدیث سے، یہ نظام زندگی یا بدلنے والا پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہونے والا، اس کے لیے طریقہ کار میتھڈولوجی منہج وہی ہونا چاہیے جو نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام، تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.